الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ارشاد باری تعالی ہے واذن فی الناس بالحج اور اعلان کر دو لوگوں کو حج کی فرضیت کا. تو حج جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے, ہر مومن کے اوپر فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہے. مگر جہاں حج اللہ کا حکم ہے, حج پہ جانا, اللہ کے گھر کو دیکھنا, یہ مومن کا شوق بھی ہے. جس کسی سے بھی پوچھے وہ یہی کہے گا کہ ہاں حج پہ جانا ہے. چنانچہ علماء نے کہا کہ یہ بیت اللہ جو ہے یہ دلوں کا مقناطیس ہے, دل اس کی طرف کھچتا ہے. تو بیت اللہ شریف کو دیکھنے کا شوق ہر مومن کا, جس سے بھی پوچھیں گے وہ کہے گا کہ ہاں اللہ کے گھر کو دیکھنا ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ میں بہت چھوٹا تھا اور میری والدہ تسبیح پڑھتی تھی, اور تسبیح پڑھنے کے بعد اس تسبیح کو بڑے غور سے دیکھتی تھی, ایک آنکھ سے دیکھتی تھی, اور کبھی کبھی پھر مجھے بھی دکھاتی تھی. تو چھوٹا تھا تو نہیں سمجھ میں آتا تھا کیا دیکھ رہی ہیں. پھر تھوڑا بڑا ہوا تو پتہ چلا کہ اس تسبیح کے دانے پہ بیت اللہ شریف کی تصویر ہوتی تھی. تو اس محبت کے ساتھ غور سے اس کو دیکھتی اور پھر دعائیں کرتی کہ اللہ مجھے بھی اپنے گھر کا دیدار عطا فرما. تو ہر مومن کے دل میں شوق ہوتا ہے اس گھر کو دیکھنے کے لیے. 30-40-50 سال پہلے تک سعودی عرب کے اندر وہ فراوانی اور ابھی تیل کی اس طرح سے نکلنے کا معاملہ نہیں ہوا تھا, تو غربت تھی وہاں پہ. تو کئی مرتبہ بیت اللہ شریف کا جو غلاف ہوتا تھا وہ مختلف ملکوں میں بنتا تھا اور پھر ہدیتن وہاں دیا جاتا تھا. اور بیت اللہ شریف کا غلاف ایک مرتبہ پاکستان میں بنا اور یہاں سے بن کے جب گیا تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ جس جس شہر سے ہوتا ہوا وہ گیا, ہر شہر میں اس کی زیارت کروائی گئی, اور اس غلاف کو دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ جو ہے وہ اسٹیشن پہ انتظار کرتے تھے. تو یہ بیت اللہ شریف کو دیکھنا یہ مومن کے دل کی تمنا ہے. علماء نے فرمایا کہ چار چیزوں سے مومن کا دل, چار چیزوں سے انسان کا دل بھر نہیں سکتا. فرمایا ایک آسمان کو دیکھنے سے دل نہیں بھرتا, کہ جتنا بھی دیکھ لو کوئی بھی شخص یہ نہیں کہتا کہ یار اب کچھ اور ہو جانا چاہیے, کہ آسمان کو دیکھنے سے دل نہیں بھرتا. دوسرا پانی پینے سے دل نہیں بھرتا. 100 سال کی بھی عمر ہو جائے گی تو 100 سال کی عمر کے بعد بھی پانی کی ڈیمانڈ ہوگی, ہاں جی پانی چاہیے. تیسرا علماء نے فرمایا کہ جس شخص کی زندگی میں گناہ نہیں اس کا قرآن پڑھنے سے دل نہیں بھر سکتا, کہ گناہ سے خالی اگر زندگی ہے تو قرآن کے ساتھ عجیب دل کا لگاؤ ہوتا ہے. اور چوتھا فرمایا کہ مومن جو ہے وہ بیت اللہ شریف کو دیکھنے سے اس کا دل نہیں بھر سکتا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ میرے شیخ جو ہیں وہ حج کے لیے تشریف لے گئے, اور اس زمانے میں غربت کا زمانہ تھا, سعودی عرب میں یہ فراوانی جیسی اب آ گئی ہے وہ نہیں تھی. تو کئی مرتبہ حاجی جو ہیں وہ بڑے خوش ہوتے تھے, بلکہ وہاں کے رہنے والے بڑے خوش ہوتے تھے کہ حاجی آتے ہیں, اور وہ آتے ہیں تو ہمیں کچھ کھانے پینے کو مل جاتا ہے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ, اس زمانے میں اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا, فرمایا ہم سفر کر رہے تھے تو ایک جگہ رکے اور پڑاؤ ڈالا, اور پڑاؤ ڈال کے بیٹھے تو ایک سعودی ایک عرب آیا اور اس نے آ کے اشارتاً کہا کہ مجھے بڑی بھوک لگ رہی ہے. تو حضرت پیر غلام حبیب صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ اس کے لیے کچھ کھانا تیار کریں. انہوں نے آٹا نکالا اور انہوں نے روٹی بنانے کی کوشش ابھی شروع کرنی تھی کہ دیکھا کہ وہ اتنا بھوکا تھا کہ اس نے وہ آٹے کی جو خشک آٹا تھا اس کو پانی میں ملایا اور اس آٹے کو ہی پی لیا. پی کے کہتا ہے کہ اب بھوک کا کچھ اتنا سامان ہو گیا کہ بنی ہوئی روٹی کا انتظار کر سکتا ہوں. تو ایسی غربت تھی. فرماتے ہیں کہ اس حج کے اوپر ایک چھوٹا بچہ ہوتا تھا جو آیا کرتا تھا اور بہت چھوٹا پیارا سا بچہ تھا, تو ہمارے کام بھی کر دیا کرتا تھا, کوئی چیز لانی لے جانی ہو تو کر دیتا تھا. تو میری اہلیہ جو ہے اس کو کچھ کھانے پینے کے لیے دے دیتی تھی. تو کئی سارے دن کا حج ہوتا تھا, 40 ڈے اور 25 ڈے پیکج نہیں ہوتا تھا, 3-3 مہینے اور 4-4 مہینے اور 6-6 مہینے. ایک مہینہ تو سفر میں لگ جاتا تھا تو ایک مہینہ سفر میں واپسی پہ لگ جاتا تھا. تو فرماتے ہیں کہ اس بچے سے بڑی مانوسیت ہو گئی, میری بھی میری اہلیہ کی بھی. جب جانے کا وقت آیا تو ہم نے اس بچے سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ واپس چلو پاکستان, وہاں پہ اس طرح غربت بھی نہیں ہے, گرمی بھی اتنی نہیں ہے, وہاں پہ ہم تمہیں کپڑے بھی بنا کے دیں گے, تمہیں سکول بھی بھجوائیں گے, کھانے پینے کا بھی یہ مسئلہ نہیں ہوگا. تو اس نے ساری باتیں سنی اور ساری باتیں سننے کے بعد اس نے کہا کہ اچھا وہاں پہ گرمی بھی اتنی نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا ہاں گرمی بھی اتنی نہیں ہوتی. اور کھانے پینے کا مسئلہ بھی؟ انہوں نے کہا جی وہاں کھانے پینے کا مسئلہ بھی نہیں. انہوں نے کہا وہاں پہ پھر سکول بھی آپ مجھے بھیجیں گے, کپڑے بھی؟ انہوں نے کہا جی یہ ساری چیزیں ہم تیرے لیے کریں گے. تو اس کے بعد اس نے بیت اللہ شریف کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں وہاں یہ نہیں ہوتا. تو اس بچے نے کہا کہ اگر وہاں یہ نہیں ہوتا تو پھر میں نے آپ کے ملک میں نہیں جانا. تو اس بیت اللہ شریف کی محبت ہر مومن کے دل میں ہے, بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی. یہ دلوں کا مقناطیس ہے, یہ دلوں کا مقناطیس ہے. تو حج کرنا یہ بڑی سعادت بھی ہے, مگر یہ در حقیقت اللہ تعالی سے محبت کا اظہار ہے. انسان جب حج کرتا ہے تو حج کے اندر وہ اپنی تمام زیب و زینت کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تم اچھے اچھے مہنگے مہنگے کپڑے پہنتے ہو, مگر جب میرے گھر آؤ گے تو دو چادروں میں آؤ, سب کی ایک جیسی چادریں ہوں گی. اور جب میرے گھر آؤ گے تو کوئی زیب و زینت نہیں, نہ تم نے خوشبو لگانی ہے, نہ تم نے کوئی اور ایسی چیز کرنی ہے, نہ تم نے اپنے توجہ کا رخ کہیں ادھر ادھر کرنا ہے سوائے میری طرف. تو اس کو محبت کا سفر کہا جائے گا. اور پھر مومن سے کہہ دیا کہ تم جس طرح دیوانہ وار کوئی عاشق ہوتا ہے نا, پتہ نہیں آپ نے دیکھے ہوں کہ نہ دیکھے ہوں, مگر کئی مرتبہ جب کوئی عاشق بڑا دیوانہ ہو جاتا ہے وہ زور زور سے نعرہ مارتا ہے اپنے محبوب کے لیے. تو فرمایا کہ تم بھی زور زور سے نعرے مارو, لبیک اللہم لبیک, لبیک اللہم لبیک. تو یہ جو محبت, یہ سفر جو ہے حج کا, یہ عشق و محبت کا سفر ہے. تو اللہ تعالیٰ حاجی جب احرام باندھ لیتا ہے اس وقت سے اس پر اللہ کی رحمت کی نگاہ پڑنی شروع ہو جاتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حجۃ الوداع پہ جب حاجی, جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام نے احرام باندھا اور احرام باندھ کے لبیک پڑھنا شروع کیا, تو حضرت جبریل خاص ایک مقصد کے لیے نیچے تشریف لائے اور نیچے آ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی کہ اللہ کے نبی, اللہ تعالیٰ کو آپ کے صحابہ کا لبیک پڑھنا بڑا پسند آیا, مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے صحابہ کو کہیں کہ لبیک کو اونچی آواز سے پڑھے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اونچی آواز میں لبیک پڑھو. صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم اتنی اونچی آواز میں لبیک پڑھتے تھے اور اتنا کثرت سے لبیک پڑھتے تھے کہ ہمارے گلے اور ہمارے ہونٹ خشک ہو جاتے تھے. تو حج کرنے والے کا اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جانے والے کا مقام عجیب اور غریب ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ چار ایسی آوازیں ہیں کہ جب یہ چار آوازیں بلند ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان آوازوں کے بلند ہونے پر اس بستی سے عذاب کو ٹال دیتے ہیں. فرمایا ایک ہے مؤذن کی آذان کی آواز, کہ جب مؤذن اپنی اللہ اکبر بلند کرتا ہے اللہ اس آواز کو اتنا پسند فرماتے ہیں کہ اس کی برکت سے عذاب کو ٹال دیتے ہیں. دوسرا جو مجاہد ہوتا ہے, جب وہ میدان جہاد میں اللہ اکبر کہتا ہے اس کی اللہ اکبر اللہ کو اتنا پسند کہ اس کی وجہ سے بستی پر آنے والے عذاب کو ٹال دیتے ہیں. اور تیسرا فرمایا کہ جب چھوٹا بچہ قرآن پاک پڑھنا شروع کرتا ہے, جس وقت وہ بسم اللہ کہتا ہے اس کے بسم اللہ پڑھنے پہ اللہ تعالیٰ پوری بستی کے اوپر سے عذاب کو ٹال دیتے ہیں. اور چوتھا فرمایا کہ جب حاجی احرام باندھتا ہے اور لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہے, اس کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ پوری بستی کے اوپر سے عذاب کو ٹال دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ لبیک پڑھنا, یہ حج پہ آنا بڑا پسند ہے, یہ محبت کا اظہار ہے, اور یہ محبت کا بڑا گہرا اظہار ہے. اس لیے ہر مومن کے دل میں یہ شوق ہوتا ہے کہ میں اس محبت کے اظہار کے لیے اللہ رب العزت کے پاس پہنچوں. مگر یہ جو سفر ہے, اس سفر کا تعلق مال کے ساتھ نہیں ہے, اس سفر کا تعلق مال کے ساتھ نہیں, اس سفر کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے. ساتھ ہی تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں پیچھے آنے والوں کے لیے تاکہ آسانی ہو جائے. تو اس سفر کا تعلق مال کے ساتھ نہیں, اس سفر کا تعلق جو ہے وہ اعمال کے ساتھ ہے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جب بھی یہ حج کے ایام شروع ہوتے تھے تو آپ کا ایک مشہور مقولہ ہے, ایک مشہور لائن ہے جو آپ فرمایا کرتے تھے, اور آپ کہتے تھے پتہ نہیں اس شاق کیا کر رہے ہوں گے, پتہ نہیں اس شاق کیا کر رہے ہوں گے. یعنی جب بھی حج کے ایام شروع ہوتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ خواہش اتنی جذبے سے آ جاتی کہ میں بھی اللہ کے گھر کا زیارت کروں. تو جو حج پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں یہ ان کو یاد کر کے کہتے کہ پتہ نہیں یہ اللہ کے عاشق جو ہیں یہ کیا کر رہے ہوں گے. تو جب بھی حج کے ایام شروع ہوتے تو صبح شام یہی کہتے ہیں پتہ نہیں اس شاق کیا کر رہے ہوں گے, پتہ نہیں اس شاق کیا کر رہے ہوں گے. کبھی کبھی کھاتے ہوئے بھی کہنا شروع کر دیتے کہ پتہ نہیں اس شاق کیا کر رہے ہوں گے. یعنی جب بھی حج کے دن شروع ہوتے تو یہ جذبہ اللہ کے گھر کے پہنچنے کا اتنا جوان ہو جاتا کہ آپ دن رات بس اسی خیال میں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے اس جذبے کو, اس طلب کو قبول کیا. چنانچہ حضرت کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا, آپ نے 18 سال متواتر حج فرمایا, 18 سال متواتر حج فرمایا, اور مدینہ منورہ میں روضہ مبارک کے سامنے بیٹھ کے درس حدیث دیتے تھے. 18 سال متواتر درس حدیث دیا. تو اس سفر کا تعلق مال کے ساتھ نہیں, سفر کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے, دل کے جذبے کے ساتھ ہے. جتنا زیادہ انسان کے اندر جذبہ اور شوق ہوگا اتنا زیادہ اللہ تعالی کی طرف سے اس سفر کی توفیق نصیب ہوگی. ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ, بڑے اللہ والے تھے, بڑا شوق رکھتے تھے کہ میں حج پہ حاضر ہوں, مدینہ منورہ حاضر ہوں, مگر اسباب نہیں تھے, غربت تھی, بڑی دعائیں کرتے تھے. اپنے حالات میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ ایک مرتبہ رات کو خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عبد المالک تم ہمارے پاس آتے ہی نہیں. خواب میں ہی انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی آنے کی تو بڑی تمنا ہے مگر اسباب نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ہم کہہ دیتے ہیں, اور یہ سن کر اور خواب جو ہے وہ مکمل ہو گیا. اس کے اگلے چند دن کے اندر حضرت ہی کے متعلقین حضرت کے شاگردوں میں سے کچھ لوگوں نے آ کے حضرت سے عرض کی کہ حضرت بہت دنوں سے دل میں خیال آ رہا تھا کہ حج پہ جانا ہے, تو ہمارے دل میں آیا کہ آپ ہماری طرف سے یہ ہدیہ قبول کریں اور حج پہ تشریف لے جائیں. تو حضرت اس سال حج پہ تشریف لے گئے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اس خواب کے دیکھنے کے بعد حضرت 27 سال حیات رہے, اور 27 سال میں اللہ تعالیٰ نے 27 مرتبہ حج کی توفیق عطا فرمائی. تو پتہ چلا کہ اس سفر کا تعلق مال کے ساتھ نہیں. اگر اس سفر کا تعلق مال کے ساتھ ہوتا تو مالدار لوگ سب سے زیادہ حج کرنے والے ہوتے ہیں. سفر کا تعلق مال کے ساتھ نہیں, اس سفر کا تعلق دل کی طلب کے ساتھ ہے. اس سفر کا تعلق مال کے ساتھ نہیں, اس سفر کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے. یہ محبت کا سفر ہے, یہ محبت والوں کو نصیب ہوتا ہے. چنانچہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ایک سال میں حج پہ گیا تو ایک آدمی بڑا مشہور ہوا حج پہ, بوڑھا آدمی, اور اس آدمی کی عمر 120 سال تھی. وہاں کے اخباروں میں بھی اس کا فوٹو آیا, اس کا انٹرویو کیا گیا اس سے پوچھا گیا کہ 120 سال کی عمر میں حج کرنے آئے ہو تو یہ کتنی مرتبہ تم نے حج کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس سال میرا 100واں حج ہے. اور کہنے لگا کہ اس 100 حج میں سے 80 حج میں نے اپنے ملک سے پیدل کیے ہیں. پتہ چلا کہ سفر کا تعلق مال کے ساتھ ہے، اس سفر کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے. جامع اشرفیہ کے شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ، بڑے مفسر بھی گزرے، اپنے وقت کے بڑے محدث بھی تھے، وہ یہ واقعہ نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ لاہور کا ایک گوالا تھا. گوالا کہتے ہیں بھینسوں میں سے دودھ نکالنے والا اور دودھ کا کاروبار کرنے والا. تو یہ لاہور کا ایک گوالا تھا، ہر سال اس کو بھی بڑا شوق ہوتا کہ جی حج پہ جانا ہے، مگر غربت تھی تو حج پہ جانے کا کوئی موقع ہی نہیں ہوتا. تو بڑی دعا کرتا کہ چلے جاؤں، سسٹم بھی کوئی نہ کوئی بناتا تو پیسے بھی اکٹھے کرنے کی کوئی کوشش، کچھ بن ہی نہیں سکتا تھا. ایک مرتبہ اس نے سن لیا کہ جی حج پہ جانے کا تعلق جذبے کے ساتھ ہے. اس نے کہا بس ٹھیک ہے، جذبے کے ساتھ ہے تو حج پہ اس سال جانا ہی ہے. لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ جی حج پہ جانا ہے. لوگوں نے کہا ایسے تھوڑی کوئی حج پہ جاتے ہیں. اور یہ اس زمانے کی بات ہے کہ حج سے فلائٹس نہیں ہوتی تھی، بحری جہاز کے ذریعے سے کراچی سے جایا جاتا تھا. تو کسی نے اس کو سمجھایا کہ دیکھ، اگر تو نے حج پہ جانا ہے تو پہلے تو نے کراچی جانا ہے، کراچی سے بحری جہاز ملے گا جو تجھے جدہ لے کے جائے گا، اور وہاں سے پھر تو نے مکہ جانا ہے. میں کہا بہت ہی اچھا، ذہن میں یہی تھا کہ بس حج پہ جانا ہے، حج پہ جانا ہے. اب لاہور کے اسٹیشن پہ چلے گئے اور اسٹیشن پہ جا کے بیٹھ گئے. اب کسی نے دیکھا کہ بیٹھا ہوا ایک بندہ اور دو چار دن سے بیٹھا ہوا ہے، تو کسی اسٹیشن میں جو بس جو ٹرین کے جو ماسٹر ہوتا ہے اس نے پوچھا کہ بھائی کیوں تین چار دن سے بیٹھے؟ اس نے کہا حج پہ جانا ہے. اس نے کہا حج پہ تو کراچی سے جاتے ہیں. اس نے کہا بس اسی لیے یہاں بیٹھا ہوا ہوں. اس نے کہا تیرے پاس ٹرین کی ٹکٹ ہے؟ اس نے کہا نہیں، ٹرین کی ٹکٹ تو نہیں ہے، مگر جانا حج پہ ہے. اس ماسٹر نے اس پہ ترس کھایا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو آ جا ہماری ٹرین میں بیٹھ جا، میرے ڈبے میں بیٹھ جانا، ہم تجھے کراچی تک چھوڑ دیتے ہیں، آگے پھر تو جانے، تیرا کام جانے. تو اس جذبے کے تحت کراچی پہنچ گئے. کراچی پہنچنے کے بعد بھی ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے، جی حج پہ جانا ہے، حج پہ جانا ہے. یہ جو رٹ لگائی ہوئی تھی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اچھا آپ نے بھی حج پہ جانا ہے، ہم نے بھی حج پہ جانا ہے. تو حج جو ہے وہ تو مدینۃ الحجاج ایک جگہ بنائی ہوئی حکومت نے، وہاں سے جاتے ہیں، اور آگے پھر وہ جو جہاز ہوتا ہے جس کو سفینۃ الحجاج کہتے ہیں، انہوں نے کہا بہت اچھا، انہوں نے کہا تم ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ چلو. تو ان لوگوں کے ساتھ وہ کراچی کی بندرگاہ پہ پہنچ گیا اور وہاں بیٹھا ہوا ہے. اب نہ ٹکٹ ہے، نہ پاسپورٹ ہے، نہ اجازت ہے، نہ پیسے ہیں، نہ کوئی چیز ہے، اور جذبہ دیکھیں کہ جی حج پہ جانا ہے. تو وہاں بیٹھا ہوا بندرگاہ پہ لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ حج پہ کیسے جائے. کسی نے کہا جی یہاں یہ سفینۃ الحجاج ہے، اس پہ اوپر چڑھ کے چند دنوں بعد جو ہے اس نے جانا ہے. اس نے کہا بس بہت اچھا، حج پہ جانا ہے. اب لوگوں نے حج پہ آنا شروع کر دیا. حضرت فرماتے ہیں کہ جس دن سامان لوڈ ہونا تھا تو بہت بڑا بڑا سامان ہوتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں لوگ 25 دن 40 دن کے لیے نہیں جاتے تھے، 6-6 مہینے کے لیے جاتے تھے. تو بڑا سامان ہوتا تھا، ہزاروں لوگ جہاز پہ ہوتے تھے، تو بہت سارے کلی بلائے جاتے تھے. تو ایک کلی صاحب سے کہا کہ یہ سامان جو ہے یہ سارا تو نے جو لے کے جانا ہے اوپر، تیری جگہ میں لے کے جاؤں گا، تو آرام کر، اور جب سارا سامان اوپر پہنچ جائے گا تو میں تیری وردی بھی تجھے بھجوا دوں گا. اس کی وردی لی اور سب کا سامان اوپر لوڈ کیے جا رہا ہے. آخر میں جب سب اوپر آ گئے، اور اوپر جانے کے بعد جب سب کا سامان لوڈ ہو گیا تو وردی اتار کے اپنے کپڑے پہنے، اور کسی دوسرے کام کرنے والے کے ذریعے سے وردی نیچے بھیج دی. اب وردی پہننے والے کو چیک نہیں کیا جاتا تھا، پیچھے چیک کیا جاتا تھا. یہ جہاز کے اوپر آ گیا اور جہاز پہ تو ہزاروں لوگ تھے، تو حاجیوں کے درمیان جو ہے وہ گل مل گیا، پتا نہیں چلا، اور جہاز نکل گیا. حج پہ جانے والا حج کی طرف چلے گیا. اب لوگ بھی سمجھتے، کسی کو پتا ہی نہیں چلتا کہ یہ ٹکٹ، پاسپورٹ، کسی اور چیز، کسی چیز کے بغیر ہی جا رہا ہے. حتیٰ کہ اس نے اپنا ایک دوست بنا لیا وہاں پہ، اور اس سے کہا کہ میں نے حج پہ جانا ہے. اس نے کہا ہم سب ہی حج پہ جا رہے ہیں. اس نے کہا بس مجھے اتنا تو کر دینا کہ جب جدہ کا سی پورٹ نظر آ جائے، بندرگاہ نظر آ جائے، تو مجھے تمہیں بتانا ہے. اس نے کہا بہت اچھا، جب جدہ کا بندرگاہ نظر آئے گا تو میں تجھے بتاؤں. تو کشتی کئی دنوں تک چل چل کے جدہ کے قریب پہنچی،
اور اس نے کہا،
اس کے دوست نے کہا
یہ جدہ کا سی پورٹ ہے. اس نے کہا پکی بات ہے کہ یہ جدہ کا بندرگاہ؟ اس نے کہا ہاں یہ جدہ کی بندرگاہ. رات کا وقت تھا، بس اس نے جیسے ہی یہ کنفرم کر لیا کہ یہ جدہ کی بندرگاہ ہے، اس نے زور سے کلمہ پڑھا اور اس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی. اب یہ دوست حیران، اس نے کہا تھوڑی دیر میں نظر آئے گا، مگر نظر کوئی نہیں آیا. اس نے کہا کہ اب میں کس کو بتاؤں، اگر کسی کو بتاؤں گا تو میرے اوپر ہی الزام لگے گا کہ میں نے اس کو دھکا دے دیا. تو اس نے کسی کو بتایا بھی نہیں، اور اللہ کی شان کیونکہ اس کا پاسپورٹ ٹکٹ نہیں تھا، کسی کو پتا بھی نہ چلا، سارے حاجی اتر آئے، اس کی کسی کو فکر بھی نہیں تھی. چند دن گزرے تو یہ جو دوست تھا یہ پہنچ گیا مکہ مکرمہ، حج ہو گیا، حج مکمل ہو گیا. حج مکمل ہونے کے بعد ایک دن حرم میں جب یہ بندہ گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ گوالا جس نے جب لگائی تھی نا، وہ عربی چوغا پہنا ہوا ہے، عربی رومال پہنا ہوا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے. بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ یہ تو بالکل وہی لگ رہا ہے. تو بھاگ کے اس کی طرف گیا اور جا کے اس کے پاس کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ تم وہی ہو جو بس جو کشتی میں میرے ساتھ تھے، جہاز میں میرے ساتھ. اس نے کہا ہاں، گلے لگایا کہ میں وہی ہوں. اس نے کہا تم یہاں پہنچ گئے، میں تو سمجھا کہ تم اس دنیا سے غائب ہو گئے، چلے گئے. اس نے کہا بالکل ایسا ہی تقریباً ہوا معاملہ. میں نے جب چھلانگ لگائی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ یا اللہ، چھلانگ لگانا میرا کام ہے، حج پر پہنچانا تیرا کام ہے. کہنے لگا کہ میں چھلانگ لگا کے نیچے گرا اور لہروں نے مجھے جو ہے وہ سی پورٹ پہ دھکیل دیا، اور میں وہاں جب پہنچا تو بالکل پانی میرے پیٹ میں بھی تھا اور میرے منہ میں بھی تھا، بہت دیر بے ہوش بھی رہا. جب ہوش آیا تو میں دیکھ رہا تھا کہ دو بندے ہیں اور ایک گائے جو ہے اس کو پکڑ کے اس میں سے دودھ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک گلاس بھی نیچے رکھا ہوا ہے اور دودھ ہے کہ نکل کے نہیں دے رہا ہے. کبھی گائے اس کو لات مارتی، کبھی گائے اس کو لات مارتی. اس نے کہا میں کھڑا ہوا اور میں نے ان کو کہا کہ مجھے آتا ہے دودھ نکالنا، اور ایکشن سے بتایا کیونکہ عربی تو نہیں آتی تھی. اس نے کہا اچھا آپ پھر کوشش کریں. اس نے کہا جی ایک گلاس میں میں نہیں نکالتا، میں تو بڑی بالٹی میں نکالتا ہوں، کہ بالٹی لے کے آؤ. اچھا بالٹی لے کے آتا ہے. اب وہ ایک گلاس نکالنے والے اور اتنی دیر سے ایک گلاس دودھ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، اس نے بالٹی نیچے رکھی، اور یہ جو دودھ نکالنے کے جو ایکسپرٹ ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس طرح ہاتھ لگانا ہوتا ہے اور کس طرح دودھ نکالنا ہوتا ہے. تو وہ جیسے ہی بالٹی نیچے رکھی، زبردست طریقے سے ایک بالٹی پوری بھر کے دودھ آ گئی. یہ تو حیران، انہوں نے کہا جی ادھر ٹھہرو، یہ جو گھر ہے نا یہ پورے سی پورٹ کے ڈائریکٹر کا گھر ہے، اور ڈائریکٹر صاحب کے یہاں بچہ پیدا ہوا اور اس بچے کو ماں کا دودھ جو ہے وہ موافق نہیں آتا ہے. ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جی گائے کا دودھ پلانا ہے، ہم ان کے گھر کے نوکر ہیں، ہم سے تو دودھ نہیں نکلتا ہے. اب میں جا کے میڈم کو بتاتا ہوں کہ جی دودھ نکل آیا ہے. تو جیسے ہی وہ جو میڈم صاحبہ تھی ان کو پتا، جانے کا اس بندے کو کہیں نہ جانے دینا، میرے بچے کے دودھ کا سوال ہے اور کسی اور سے دودھ نکلتا نہیں ہے تو یہی دودھ نکالے گا. تو اب وہ جو ڈائریکٹر صاحب تھے انہوں نے بھی آ کے ملاقات کی کہ بھائی آپ یہیں رہ جائیں. اس نے کہا بھائی میں تو حج کرنے کے لیے آیا. اس نے کہا فکر نہ کرو، تجھے حج بھی کروائیں گے، جو کہے گا کروائیں گے، مگر تو نے جو ہے یہاں سے جانا نہیں ہے. اب انہوں نے دودھ نکال کے دینا شروع کر دیا. اب وہ جو ڈائریکٹر صاحب تھے، ان کے جو سسر صاحب تھے، ان کی بھی بہت بڑی گایوں کی جو ہے وہ ایک فارم تھا، اور ان کا بھی دودھ نکالنے کا ہی مسئلہ تھا، وہ مکہ مکرمہ میں ہوتے تھے. تو اس نے کہا کہ اتنا اچھا دودھ نکالنے والا ہے تو اس کو یہاں مکہ مکرمہ میرے پاس بھیج دو، تیرے بچے کا دودھ کا ذمہ داری میں لے لوں گا. تو وہ وہاں پہ گئے اور انہوں نے وہاں پہ کام کرنا شروع کیا، اور وہ بڑا خدا ترس آدمی تھا. اس نے کہا فکر نہ کر، میں تجھے گھر بھی دیتا ہوں، ایک گاڑی بھی دیتا ہوں، تو یہیں پہ رہا کر، اور اگلے سال تیرے بچے بیویوں کو بھی بلا لیتے ہیں، اگلے سال وہ بھی یہاں آ جائیں گے. کہنے لگا میں نے بھی حج کیا، اگلے سال بیوی بچوں کے ساتھ ہر سال حج کیا کروں گا، اللہ تعالیٰ نے میرے اس جذبے کو قبول کر لیا ہے. حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کاش ہمارا حج پہ جانے کا جذبہ اس گوالے جتنا ہی ہو جاتا. تو یہ حج پہ جانے کا تعلق یہ مال کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے. ایک مرتبہ کچھ لوگ کسی بزنس کمیونٹی میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے بزنس مین تھے، آپس میں بات کر رہے تھے کہ حج بڑا مہنگا ہو گیا ہے، کہ اب حج بڑا مہنگا ہو گیا ہے، کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، اتنا مہنگا حج کیسے ہوگا، اس لیے ایک حج بھی اگر ہو جائے تو بڑا مشکل ہے. تو تو ایک آدمی نے کہا کہ آپ کو بتایا کہ سب سے زیادہ ہم میں یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس میں حج کس سب سے زیادہ کیے ہیں؟ تو کہا نہیں. انہوں نے کہا ہمارا یہ جو ڈرائیور ہے نا اس نے 10 حج کیے ہوئے ہیں. تو حج کا تعلق مال کے ساتھ نہیں, حج کا تعلق جو ہے وہ اعمال کے ساتھ ہے. کئی مرتبہ انسان کے پاس بہت مال ہوتا ہے مگر ایک مرتبہ بھی اس گھر کی زیارت نہیں ہوتی. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سے اس ملاقات ہوئی, اللہ نے اس کو بہت مال دیا تھا, اتنا مال کہ ہر روز پاکستان سے فلائٹ لے کے جانا چاہے تو آرام سے عمرہ کرنے کے لیے جا سکتا ہے, ہر روز عمرہ کر سکتا ہے. تو اس کو بڑی ترغیب دی کہ جی آپ پہ تو حج فرض ہے, زندگی گزر گئی اور اتنا اہم کام آپ نے نہیں کیا. اور اس کو ترغیب دی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو حج کرتا ہے حج کر کے ایسے لوٹتا ہے گناہوں سے پاک جیسے اس دن پاک تھا جس دن اس کی والدین نے اس کو جنا تھا. تو ذہن بن گیا کہ اچھا حج کرنا ہے. فرماتے ہیں حج کے دن قریب آئے, حضرت ہمارے فرماتے ہیں کہ پھر ان سے ملاقات ہوئی. تو پوچھا کہ جی کب روانگی ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا پروگرام جو ہے وہ منسوخ ہو گیا. پوچھا کہ جی کیوں منسوخ ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی انکم ٹیکس کے کچھ مسئلے آ گئے ہیں, ان کو حل کروں گا اور پھر جاؤں گا, بعد میں دیکھی جائے گی. انہوں نے فرمایا کہ یہ پروگرام منسوخ ہوا نہیں, یہ پروگرام منسوخ کر دیا گیا ہے. حج کے سفر کا تعلق مال کے ساتھ نہیں, حج کے سفر کا تعلق جو ہے وہ جذبے کے ساتھ ہے. امریکہ سے ایک کپل جو ہے وہ حج کرنے کے لیے آیا, میاں بیوی بڑی عمر کے تھے مگر طبیعت کے اندر جو ہے نا بہت ہی زیادہ جو ہے وہ نفاست اور چڑچڑا پن تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ بس حج کرنے زبردستی آ گئے ہیں. ہر چیز پہ تنقید کرتے تھے, جی یہاں یہ سسٹم صحیح نہیں ہے, ان کی یہ چیز صحیح نہیں ہے, پولیس نے یہ چیز صحیح نہیں کیا, ایڈمنسٹریشن صحیح, ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ تنقید کر رہے تھے. گویا کہ معاذ اللہ حج کرنے نہیں آئے تھے, اللہ پہ احسان کرنے آئے تھے. اللہ کی شان حج کے ایام شروع ہو گئے, یعنی ذی الحج کے ایام شروع ہو گئے. اور یہ جو ہسبینڈ تھا, جو شوہر تھا, اس کو مائلڈ ہارٹ اٹیک ہوا, تھوڑا سا ہارٹ اٹیک ہو گیا, تو اسپتال میں لے گئے. چند دنوں بعد حج کے ایام شروع ہو گئے. حج کی جو انتظامی امور ہیں ان کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جو بھی حاجی آیا ہوتا ہے اور حج کے دنوں میں اس کو ہسپتال میں رہنا پڑ جاتا ہے تو وہ خاص ایمبولنس کرتے ہیں, اور اس خاص ایمبولنس میں اس کو عرفات لے جاتے ہیں کہ جی عرفات کا وقوف ہو گیا تو حج اس کا بچ جائے گا, حج ہو جائے گا, حج سے محروم نہیں رہے گا. تو جس دن حج کا دن تھا تو اس کو بھی کہا گیا کہ اب طبیعت کچھ بہتر بھی ہے, گو کہ ہاسپٹل میں ہو, تم کو ہم یہاں سے جو ہے وہ عرفات لے جائیں گے ایمبولنس میں, ساتھ جو ہے باقی ٹریٹمنٹ بھی ایمبولنس میں ہو سکتی ہے. اس نے آگے سے کہا کہ نہیں میں نے نہیں جانا, بلکہ کہا کہ میں تو حج کرنے کے لیے آیا تھا اور اللہ نے مجھے بیمار کیا تو اب میں نے عرفات بھی نہیں جانا. بڑا اس کو مناتے رہے, منتے کرتے رہے کہ بھائی نکل جائے گا حج, اس نے کہا نہیں نہیں. پھر بیوی سے کہا کہ جی آپ چلی جائیں, اس نے کہا میں نے بھی نہیں جانا. تو دونوں کیونکہ بے پرواہی بے اعتنائی برت رہے تھے حج کے ساتھ, اللہ تعالی نے دونوں کو اس حج کے افعال سے محروم کر دیا. حج کے سفر کا تعلق مال کے ساتھ کہاں؟ حج کے سفر کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے. انسان کے اعمال ہوتے ہیں, اللہ تعالی کے سامنے جذبہ رکھتا ہے, اللہ تعالی اس جذبے کو قبول کرتے ہیں. ہمارے اکابرین اس حج کے لیے بہت دعائیں کرتے تھے, بہت اللہ سے مانگتے تھے, بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے, بڑی محبت سے یہ حج کرتے تھے. بلکہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں پے در پے حج کروں, بار بار حج کروں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ حج پہ جائے تو پوری محبت کے اظہار کے ساتھ حج کرے. بلکہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جب ہیڈ ماسٹر نے کرکٹ کی ٹیم چوز کرنی ہوتی ہے نا, سلیکٹ کرنی ہوتی ہے, تو وہ پہلے سے ہی 6-7 لڑکے جو اچھے کھیلنے والے ہوتے ہیں ان کو پہلے ہی کہتا ہے کہ یہ تو سلیکٹ ہو ہی گئے, باقیوں میں مقابلہ ہوتا ہے کہ کس کو سلیکٹ کرنا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جو حج پہ جا کے اچھی طرح سے حج گزارتا ہے, خوب اللہ کی یاد کے ساتھ گزارتا ہے, خوب توجہ کے ساتھ طواف کرتا ہے, خوب اپنی توجہ کا مرکز صرف اللہ کی طرف کرتا ہے, ادھر ادھر دھیان ہی نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اس کو پھر بار بار حج کی توفیق عطا فرماتے ہیں. تمہارے کافرین نے سچ کو بڑی محبت سے کیا، بڑی دعاؤں کے ساتھ کیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے جب حج کا ارادہ کیا اپنے شہر نیشاپور سے، تو آپ نے حج کا ارادہ کرتے ہی نیت کر لی کہ میں نے اس حج کو ہر دو تین قدم کے بعد دو نفل پڑھ کے یہ سفر طے کرنا ہے۔ تو اپنے گھر سے جب یہ سفر شروع کیا تو ہر تین چار قدم بعد مصلی بچھاتے اور پھر دو نفل پڑھتے، پھر تین چار قدم بعد مصلی بچھاتے پھر دو نفل پڑھتے، پھر تین چار قدم بعد مصلی بچھاتے دو نفل پڑھتے، اس طرح کرتے کرتے ڈھائی سال میں یہ سفر مکمل کیا۔ اور ڈھائی سال بعد جب بیت اللہ شریف کو پہلی مرتبہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا کہ اللہ جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا وہ حق ہم ادا کر ہی نہ سکے۔ ہمارے اکابرین نے بڑی محبت کے ساتھ اس سفر کو کیا، بڑی دعاؤں کے ساتھ، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ تو ہمارے اکابرین نے بڑی دعاؤں کے ساتھ اس سفر کو کیا، بڑی محبت کے ساتھ اس سفر کو کیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا اور طواف کرتے ہوئے مجھے آواز آئی کہ ایک عورت ہے اور بڑی محبت کے اشعار پڑھ رہی ہے، عشقیہ اشعار اللہ کی محبت میں پڑھ رہی ہے اور اونچے اشعار پڑھ رہی ہے۔ فرماتے کہ میں نے طواف کے دوران اس کو ٹوکا کہ لڑکی اتنے اونچی آواز سے یہ اشعار پڑھنا جو ہے مناسب نہیں، تو وہ اپنے ایک جذبے میں تھی، اس جذبے کے حالت میں کہتی ہے کہ حسن بصری کیا تم اس گھر کا طواف کر رہے ہو یا اس گھر پہ نازل ہونے والی تجلیات کا طواف کر رہے ہو؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اس گھر کا طواف کر رہا ہوں۔ تو آگے سے وہ لڑکی کہتی ہے کہ جس کے دل پتھر کے ہوتے ہیں وہ پتھر کا طواف کرتے ہیں، جس کے دل زندہ ہوتے ہیں وہ اس پر گرنے والی تجلیات کا طواف کرتے ہیں، یہ کہہ کے وہ آگے نکل گئے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ نے حج کی سعادت دی تو حج کے بعد ہم بیت اللہ شریف کے قریب گئے ملتزم کے قریب جانے کے لیے، تو بہت رش لگا ہوا تھا، تو ایک عورت تھی وہ خوب جذبے کے ساتھ رو بھی رہی ہے، آگے بھی بڑھ رہی ہے، بیت اللہ شریف کو ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہی ہے، پولیس والا اس کو کہہ رہا ہے پیچھے ہٹ پیچھے ہٹ۔ تو اس نے تھوڑی دیر تک تو کچھ نہیں کہا، تھوڑی دیر بعد کہتا ہے کہتی ہے لئیسا بیت ابیک، کہ یہ تیرے باپ کا گھر نہیں ہے یہ میرے اللہ کا گھر ہے۔ تو اس سفر کا تعلق محبت کے ساتھ ہے، جتنی محبت کا اظہار ہوگا اتنا اس سفر کے لیے راستے کھلیں گے۔ تو آج کل کیونکہ ہم سن رہے ہیں ہر تھوڑے دن بعد کوئی نہ کوئی جا رہا ہے، ہمارے جاننے والے جا رہے ہیں، تو یہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ سے مانگے، اس سفر کی توفیق مانگے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ لوگ جب حج پہ جا رہے ہوں تو دو کام ضرور کرنے چاہیے، کہ اپنے جاننے والا شخص جو حج پہ جا رہا ہو اس کو ضرور کہنا چاہیے کہ وہ دعا کرے کہ حاجی کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما، اور جس کی مغفرت کی دعا حاجی کرے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حاجی اپنے گھر سے اب حج کر کے واپس لوٹ جاتا ہے تو 40 دن تک اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ ہمارے فرماتے ہیں کہ دو کام ضرور کرنے چاہیے، ایک جو حج پہ جا رہا ہے اس کو ضرور یہ کہنا چاہیے کہ وہ دعا کرے مغفرت کی، اور دوسرا اس کو ضرور یہ کہنا چاہیے کہ وہ روزہ مبارک پہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کرے۔ یہ ایسی کیا سرد مہری کہ انسان نبی علیہ السلام کی خدمت میں جا رہا ہے، آپ کا جاننے والا ہے قریبی ہے، تو اس کو کیوں نہ کہا جائے کہ جی میرے بھی سلام جو ہے وہاں پہنچا دو۔ تو دو کام ضرور کرنے چاہیے، جو انسان بھی
یہ دیکھے کہ میرا کوئی قریبی جو ہے وہ حج پہ جا رہا ہے. مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا, گرمی کا دن تھا, بہت گرمی کا, گرمی کے دنوں میں شدید گرمی کا دن تھا, اور اس گرمی کے دن میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے باہر کوئی انسان نہیں, چرند پرند بھی اپنے اپنے گھونسلوں میں بیٹھ گئے, اس سختی کی گرمی تھی. کہنے لگے کہ مجھے اپنے گھر سے باہر کسی وجہ سے نکلنا پڑا. میں نے دیکھا کہ ایک آدمی تھا, دونوں ہاتھوں پہ گھسٹتا ہوا آ رہا تھا, ٹانگوں سے معذور تھا. میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو سرخ ہوا ہوا تھا گرمی کی وجہ سے, دھوپ کی شدت کی وجہ سے. تو اتنی گرمی میں جب کوئی نہیں تھا اور میں نے ایسے بندے کو دیکھا تو میں نے پوچھا کہ نوجوان کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا حج کا ارادہ ہے. فرماتے ہیں کہ جیسے اس نے کہا کہ حج کا ارادہ ہے تو مجھے فوراً اس پہ بڑا ترس آیا کہ ٹانگوں سے معذور ہے, ہاتھوں سے گھسٹ گھسٹ کے جا رہا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ نوجوان اتنی گرمی کا وقت ہے, تو میرے گھر میں آ جا, آرام کر لے, کچھ کھا پی لے, جب شام کو ٹھنڈا وقت ہو جائے گا پھر نکل جانا. اس نے کہا مالک ابن دینار, لوگوں نے پیروں پہ چل کے جانا ہے اور لوگوں نے سواریوں پہ جانا ہے, میں تو وہ اللہ کا بندہ ہوں جس نے اپنے ہاتھوں کے بل جانا ہے, اگر میں یوں رکتا رہا تو حج کے ایام آ جائیں گے اور میری حاضری لگ نہیں پائے گی. تو حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اور اس پہ ترس آیا, بڑی محبت آئی کہ کس جذبے سے یہ آگے جا رہا ہے. تو میں نے اسے کہا نوجوان تو فکر نہ کر, تو آ جا میرے گھر میں, شام کو میں تیرے لیے زبردست سواری کا انتظام کروں گا, وہ تجھے لے کے جائے گی. اس نے کہا مالک ابن دینار, اتنے بڑے آپ بزرگ ہیں اور میں تو آپ کو بہت عقل مند سمجھتا تھا, آپ ہی مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص اپنے مالک کو ناراض کر دیتا ہے کیا اس کے لیے یہ اچھا لگتا ہے کہ وہ گاڑیوں میں اور سواریوں پہ چل کے اللہ کے پاس جائے, یا یہ اچھا لگتا ہے کہ وہ ہاتھوں کے بل سے سکتا ہوا اللہ کے پاس جائے؟ مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا اور یہ ہاتھوں کے بل چلتا چلتا آگے نکل گیا. فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھی اس سال حج کی توفیق عطا فرمائی, تو میں نے منا میں بھی وقوف کیا, پھر عرفات کا وقوف کیا, مزدلفہ کا وقوف کر کے, اور جب شیطان کو کنکری مارنے کے لیے پہنچا تو کنکری مار کے جیسے پیچھے ہٹا تو ایک جگہ لوگوں کا جمگٹا لگا ہوا تھا, لوگ ہی لوگ تھے. تو میں نے بھی سوچا کہ دیکھوں کیا ہو رہا ہے, تو میں آگے بڑھا اور میں نے آگے بڑھ کے دیکھنا چاہا تو نظر نہیں آیا, تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو کسی نے کہا کہ ایک نوجوان ہے اللہ سے عجیب و غریب مناجات کر رہا ہے, لوگ یہاں کھڑے ہو کے اس کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں بھی آگے ہوا اور جب میں آگے ہو کے میں نے دیکھا تو یہ وہی معذور نوجوان تھا جو حج کے لیے ہاتھوں کے بل چل کے آ رہا تھا اور دعائیں کر رہا تھا اللہ سے, اور دعا کرتے کرتے کہتا ہے اللہ آپ کی محبت میں حاضر ہوا, آپ کو منانے کے لیے حاضر ہوا, اے اللہ میں نے منا کا وقوف بھی کر لیا, اللہ میں نے عرفات کا وقوف بھی کر لیا, اور اے اللہ مزدلفہ میں بھی حاضری دے دی, اور اے اللہ میں نے شیطان کو کنکری مار کر اس سے اپنی دشمنی کا اظہار کر لیا, تیرے دشمن کو اپنا دشمن بنا لیا, اے میرے مالک اب قربانی کا وقت ہے. اور اس قربانی کے وقت میں یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے صاحب حیثیت ہیں, یہ کسی نہ کسی جانور کو قربان کر دیں گے. اے میرے مالک تجھے پتا ہے کہ میری اتنی استعداد ہی نہیں کہ میں کسی اور چیز کو قربان کر سکوں, ہاں میرے دل کی ایک خواہش ہے کہ یہ میری جان تجھ پر قربان ہو جائے. اے اللہ میری اس جان کو ہی قربانی کے لیے قبول فرما. یہ بات اس نوجوان نے کہی اور اسی وقت اس کی روح جو ہے وہ وہیں سے پرواز کر گئی. تو اکابرین نے اس سفر کو اس محبت کے جذبے کے ساتھ, ہمیں بھی چاہیے کہ ان ایام میں یہ جو حج کے ایام شروع ہوئے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے سامنے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے, اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرمائے. اللہ تعالی اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے. اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں.
شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا. شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا. تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا. تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا. مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا. مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا. جام زمزم کا پلایا، میں تو اس قابل نہ تھا. جام زمزم کا پلایا، میں تو اس قابل نہ تھا. ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا. ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا. ملتزم سے ہے لگایا، میں تو اس قابل نہ تھا. ملتزم سے ہے لگایا، میں تو اس قابل نہ تھا. بھاگ گیا میری زباں کو ذکر الا اللہ کا. بھاگ گیا میری زباں کو ذکر الا اللہ کا. سبق کس نے سکھایا، میں تو اس قابل نہ تھا. شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا. تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب. تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب. گنبد خضرا کا سایہ، میں تو اس قابل نہ تھا. گنبد خضرا کا سایہ، میں تو اس قابل نہ تھا. شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا. بارگاہ سید الکونین میں آ کر نفیس. بارگاہ سید الکونین میں آ کر نفیس. سوچتا ہوں کیسے آیا، میں تو اس قابل نہ تھا. سوچتا ہوں کیسے آیا، میں تو اس قابل نہ تھا. شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا. تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی الال الوہاب اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, اللہ برے دن سے محفوظ فرما, اللہ بری رات سے محفوظ فرما, میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما, اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما, اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما, میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما, اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما, میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما, اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما, اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما, اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما, میرے مالک جگ ہسائی سے محفوظ فرما, اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے سے اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا. میرے مالک ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرما, اللہ آج کی اس توبہ کو قبول فرما, اللہ جو گناہ دن میں کیے انہیں معاف فرما, اللہ جو گناہ راتوں میں کیے انہیں معاف فرما, اللہ جو گناہ چھپ کے کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما, اور اے اللہ جو گناہ محفلوں میں کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما, اللہ جو گناہ یاد ہے میرے مالک ان گناہوں کو بھی معاف فرما, اور اے اللہ جو گناہ کر کے بھول گئے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما, اے اللہ ہم گناہوں کی نجاست میں لتھڑے ہوئے ہیں, اللہ ہمارے حال پر رحم فرما, اللہ ہمارے حال پر رحم فرما, اے اللہ تیرے محبوب بندے تیرے گھر کی زیارت کے لیے حاضر ہو رہے ہیں, میرے مالک ہمیں بھی اپنے گھر کا دیدار عطا فرما, اللہ اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما, اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما, اللہ ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما, اے اللہ ہم مانتے ہیں تیرے کمزور بندے ہیں, اے اللہ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں کئی قدم پیچھے چلے جاتے ہیں, اللہ رات توبہ کرتے ہیں صبح توبتیں اٹھ بیٹھتے ہیں, اے اللہ ہم اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں مگر اے اللہ ہم آپ کی رحمت پہ نظر ڈالتے ہیں, اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما, اللہ ہمیں بھی اپنے مبارک گھر کی زیارت عطا فرما, اللہ اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما, اللہ تیرے نیک بندے تیرے در پہ اپنی نیکیاں لے کے حاضر ہوتے ہیں, کوئی تہجد لے کے حاضر ہوتا ہے تو کوئی روزے لے کے حاضر ہوتا ہے, کوئی پاک دامنی لے کے حاضر ہوتا ہے, اے اللہ کوئی تیری دین کی خدمت لے کے حاضر ہوتا ہے, اے اللہ ہم تو خالی ہاتھ حاضر ہوتے ہیں, اللہ ہمارے خالی ہاتھوں ہی کو قبول فرما, اے اللہ ہمارے خالی ہاتھوں ہی کو قبول فرما, میرے مالک ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں اپنے اس پاک گھر سے محروم نہ فرما, میرے مالک ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما, اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما, میرے مالک کرم کے فیصلے فرما, اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جب بڑوں کے یہاں جاتے ہیں
تو یہ نہیں پوچھا جاتا کہ کیا لے کے آئے ہو، اللہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا لینے آئے ہو۔ اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اپنے گھر پہ ہمیں بھی حاضری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کچھ پیش کرنے کے لیے نہیں ہے، اللہ لینے کے لیے حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما۔ اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے تو بشر آپ ہی جیسے شرابی کو آپ اپنی محبت کی شراب عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی عطا فرما۔ اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے تو ایک دعا مانگنے والے کو زندگی بھر حج کے لیے قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے گھر کے لیے قبول فرما۔ اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔ اللہ ہمارے انگ انگ میں اپنے ذکر کو جاری فرما۔ اللہ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد پیدا فرما۔ میرے مالک اپنی سچی محبت نصیب فرما۔ اللہ پوری زندگی اپنی یاد کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے مالک اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی سچی محبت نصیب فرما۔ میرے مالک نماز کی حضوری نصیب فرما۔ اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما۔ میرے مالک قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما۔ اللہ رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما۔ میرے مالک وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں، رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو انہیں انکار نہیں کرتا۔ اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں، رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے محبت بھرے سجدے کرتے ہیں تو ان کے تذکرے اپنے فرشتوں میں کرتا ہے۔ میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ میں نیک نہ بن سکا، اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، اللہ نیک نہ بن سکا، اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں۔ اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے حال پر بھی رحم فرما۔ اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمیں بھی اپنے مقربین میں شامل فرما۔ اے اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمیں بھی قیامت کے دن کی سرخروہی عطا فرما۔ میرے مالک رحمت کا سایہ عطا فرما۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما۔ میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما۔ اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا۔ میرے مالک اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنی یاد عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے عزیز اقارب، رشتہ دار، مشائخ، اساتذہ، والدین، جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، جو حیات ہے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اللہ جن کی مغفرت فرما دی، اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما۔ اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، میرے مالک ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما۔ اللہ جو دور بیٹھے ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں، میرے مالک ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما۔ اے اللہ ان کو بھی اپنی محبت کا حصہ نصیب فرما۔ میرے مالک اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اللہ وہ بھی عطا فرما۔ اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما۔ میرے مالک ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔